اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في اول سوره بني اسرائيل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا الى قوله تعالى ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالاخره عاقبنا لهم عذابا اليما وقال تبارك وتعالى كما ورد في اخر سوره بني اسرائيل وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا وقال جل وعلا كما ورد في سوره الطارق انه لقول فصل وما هو بالحق صدق الله العظيم وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لياتين على امتي ما اتى على بني اسرائيل حذو النعل بالنعل رواه الامام الترمذي رحمه الله وعن علي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انها ستكون فتنه فقلت ما المخرج منها يا رسول الله فقال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالحصر الى اخر الحديث رواه الامام الترمذي والامام الدارمي رحمهما الله وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين رواه الامام مسلم رحمه الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى امين يا رب العالمين محترم رفقاء تنظیم معزز مہمانان گرامی اور محترم خواتین ہر شخص جانتا ہے کہ کسی بھی اجتماعی کام کے ضمن میں دو باتوں کی بڑی بنیادی اہمیت ہے پہلی بات یہ کہ اس کام کے اصول و مبادی کیا ہے اس کا ہدف کیا ہے مقصود و مطلوب کیا ہے اس کا منحج کیا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے اس کا لائحہ عمل کیا ہے یہ اصولی مباحث ہے اور دوسری اتنی ہی اہم بات یہ بھی ہے کہ زمان و مکان کے ساتھ اس کا رشتہ کیا ہے ماضی سے اس کام کا کوئی تعلق ہے اسلاف میں سے کسی سلسلے کے ساتھ وہ کام منسلک ہے حال کے ظروف و احوال جو ہے ان سے اس کا کیا ربط و تعلق ہے مستقبل میں اس سے کیا امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں وہ یا کہ کسی بھی اجتماعی کام کے ضمن یہ بڑے بنیادی مباحث ہیں پھر نوٹ کیجئے پہلی بات یہ کہ اس کے اصول و مبادی کیا ہیں اہداف کیا ہیں مقاصد کیا ہیں مقصود و مطلوب کیا ہے لائحہ عمل کیا ہے منحج کیا ہے طریقہ کار کیا ہے اور دوسرے کا رشتہ ہے زمان و مکان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ماضی کے ساتھ ہے تو کن سے ہے وہ تسلسل ہے وہ سلسلہ الذہب ہے وہ سنہری زنجیر ہے جس کے ساتھ اس کا ربط و تعلق قائم ہوتا حال میں کیا ظروف و احوال ہے زمین و یسار کیا ہے دائیں بائیں کیا ہے
اس کے ساتھ اس کا رب کو تعلق کیا ہے اور مستقبل میں کیا توقعات ہیں، کیا خطرات ہیں، کیا خدشات ہیں، کیا امیدیں ہیں. یہ چیز جیسا کہ میں نے عرض کیا، کسی بھی اجتماعی کام کے لیے اگر اس کو شعور کے ساتھ کیا جا رہا ہو، ایک ہے بے شعوری کے ساتھ کسی رو میں بہہ کر، کسی شخصیت سے متاثر ہو کر، کسی وقتی عامل کے زیر اثر، لیکن اگر کوئی کام بنیادی ہو، پائیدار ہو، مستحکم ہو، شعور کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، کسی منصوبہ بندی کے ساتھ شروع کیا گیا ہو، تو یہ اس کے دونوں لازمی بنیادی مسائل ہیں. چنانچہ جو خدمت بھی دینی ہوگی، اب ہم عموم سے ہٹ کر خصوص کی طرف آ رہے ہیں، وہ تو میں نے عرض کیا تھا کہ ہر اجتماعی کام کے یہ دو پہلو ہیں. دین کا کام، دینی خدمت کے ضمن میں جہاں تک اصولی اور ابدی ہدایت کا تعلق ہے، وہ اللہ تعالی کے کلام پاک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت سے مبنی پر مبنی اور ان سے ماخوذ اور مستمد ہوں گے ہمیشہ. اس کا کوئی تعلق ماضی، حال یا مستقبل سے نہیں ہے. یہ اصول ابدی ہے، بنیادی ہے، اساسی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ قائم رہنے والے ہیں. لیکن میں نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں ان کی طرف پھر توجہ دے رہا ہوں، اللہ کا کلام پاک قرآن حکیم کتاب اللہ، اور نمبر دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف سنت نہیں بلکہ سیرت بھی. اس لیے کہ سنت کے لفظ کا اطلاق عام طور پر ہمارے ہاں جو فقہی ابواب ہیں ان کے لیے مختص ہو گیا، اگرچہ سنت اپنے عموم کے اعتبار سے بہت وسیع اصطلاح ہے، لیکن یہ کہ حد اصطلاح کا جو استعمال ہو جاتا ہے اس کا مفہوم پھر اسی کے حوالے سے ذہن میں آتا ہے. سیرت ہے اصل میں وہ جس سے کہ طریقہ کار کا استعمال کیا جا سکتا ہے. 23 سالہ جو بھی آپ نے اپنے ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر فرض منصبی کی حیثیت سے عائد کیے گئے، ان کے ذمن میں کیا تدریج تھی، کیا ترتیب تھی، پہلے کیا صورت تھی، پھر کیا صورت پیدا ہوئی، کون کون سے درجہ بدرجہ قدم اٹھائے گئے، پہلے قدم کے بعد دوسرے قدم کے لیے کس موقع پر جواب پیدا ہوا، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ سیرت سے ملیں گی، عرف عام میں جسے ہم سنت کہتے ہیں اس سے نہیں ملیں گی. یہ ہے گویا کہ اصولی اور ابدی ہدایت کے دو منبے اور سر چشمے، یا ہماری دو آنکھیں، اللہ کا کلام پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت. اب دوسری طرف آئیے، زمان و مکان کے ساتھ اس دینی خدمت کا کیا رشتہ ہے؟ اس کے لیے ضروری ہوگا کہ ماضی کی تاریخ کا جائزہ لیا جائے، یہ کام کس سلسلے کی کڑی ہے. پھر وہی لفظ استعمال کر رہا ہوں، سلسلت الصحف، وہ سنہری زنجیر جو اسلاف کی ہے ہماری، خیار اور اسلاف اس امت کے، ان میں سے کس کے ساتھ یہ کام منسلک ہے، کس کے ساتھ اس کا رب تو تعلق جوڑتا ہے. امت کی 1400 سالہ تاریخ کے حوالے سے اس کے ضمن میں جو اتار چڑھاؤ آئے ہو ان کا ایک تصور، ان کا ایک شعور ضروری ہے، تاکہ اندازہ ہو کہ ماضی ہمارا کیا ہے. نمبر دو یہ کہ حال کے ظروف و احوال کیا ہے، جن میں کہ یہ کام کی کردہ مقصود ہے، یمین و یسار کیا ہے، دائیں بائیں کیا ہے، کون کون سی دوسری تحریکیں برسر کار ہیں، کون کون سے اس وقت تاریخی عوامل ہیں جو آپس میں برسر پیکار ہیں. اگر ان کا شعور نہیں ہوگا، خاص طور پر جس ماحول میں، جو امیڈیٹ جو اس کا ماحول ہے، اس میں جس میں کہ وہ کام کیا جا رہا ہے، اس کے اعتبار سے مخالف قوتیں کون سی ہیں، موافق قوتیں کون سی ہیں، کون ہے کہ جن کی طرف سے کوئی تعاون مل سکتا ہے، کون ہے وہ کہ جن کی طرف سے مخالفت ہی ہوگی. اسی طریقے سے مستقبل کے حوالے سے اس کے ضمن میں کیا خدشات ہیں، کیا خطرات ہیں، کیا توقعات ہیں، کیا امیدیں ہیں، اور اس میں بھی ظاہر بات ہے ہماری اپنی منطق، ہماری اپنی سوچ، جسے تاریخ کا بہاؤ کہا جاتا ہے، اس کے حوالے سے، اس تاریخ کے رخ کے حوالے سے بات کو سمجھنا اور پہچاننا. اور اس زمن میں بھی ہمارے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ پیشین گوئیاں، قیامت کی علامات، قرب قیامت کے احوال، اس کے ضمن میں بڑی مستند روایات موجود ہیں. حدیث کے ذخیرے میں بہت بڑی قیمتی جو ہے مواد، بڑا قیمتی مواد موجود ہے. ظاہر بات ہے کہ ہمیں اس کی طرف بھی رجوع کرنا ہے. اس لیے کہ یہ باتیں حضور نے بتائیں تب احادیث کی کتب میں یہ ہمارے سامنے موجود ہے، اور حضور نے بغیر کسی مصلحت کے تو نہیں بتائی. حضور معاذ اللہ کوئی نجومی تو نہیں تھے، کوئی آپ کا پیشہ رکھ تو نہیں تھا معاذ اللہ پیشن گوئیاں کرنا. جو چیزیں بتائی ہیں اس لیے بتائی ہیں کہ ان کا بتایا جانا ضروری تھا. اس اعتبار سے ان کو بنظر استخفاف دیکھنا، ہمارے ہاں اس وقت کیونکہ انکار سنت اور استخفاف حدیث کا فتنہ بہت زور ہوگا، بہت سے اچھے بھلے دینی مزاج کے لوگ بھی اس سے متاثر ہوئے، ان کی سوچ کے رگ و پیل میں اس کے جراثیم سرایت کیے ہوئے ہیں. اس لیے میں زور دے کر کہہ رہا ہوں کہ اس میں جو بنظر استخفاف اگر دیکھا جائے، یہ خبریں ہیں ٹھیک ہے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو یہ در حقیقت ایک اعتبار سے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بن جائے گی. نابت نے تیرے سیف نہ چھوڑا زمانے میں، گویا کہ یا تو آپ یہ کہیں گے کہ حدیث کا ذخیرہ جو ہے معتمد علیہ نے، اس میں صحیح ہے، ان کی روایات بھی لاجوبہ بھی ہیں، ان کی طرف کوئی توجہ نہیں کی جانی چاہیے، اور یا آپ یہ کہیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کو لفظ کام کیا تھا کہ ان چیزوں کی خبریں دی ہیں اور ان کی پیشن گوئیاں آپ نے فرمائی ہیں. ظاہر بات ہے کہ ایمان کے ساتھ ان دونوں باتوں میں سے کسی کی مطابقت نہیں. اس اعتبار سے مستقبل کے حوالے سے گفتگو میں یقیناً جیسے کہ میں نے وہ شعر ان دنوں میں بارہا کوٹ کیا ہے، علامہ اقبال نے جو کہا کہ کھول کر آنکھیں میرے آئینۂ افکار میں آنے والے دور کی دھندلی سی تصویر دیکھ. تو علامہ اقبال کا دعویٰ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ بات در حقیقت 100% اگر منطبق ہوتی ہے اور دھندلی تصویر نہیں بلکہ قطعی اور حتمی اور یقینی تصویر جو ہے آنے والے حالات اور واقعات کی، وہ ہمیں ملتی ہے احادیث نبویہ میں وارد شدہ پیشن گوئی سے. چنانچہ یہی میری آج اور کل کی گفتگو کا موضوع ہے. چنانچہ جو اس علاقے میں جس کا قریبی علاقہ ہے ہمارے اس آڈیٹوریم کا اور قرآن اکیڈمی کا، اس میں کل ہم نے اخبارات کے ساتھ ایک ہینڈ بل بھی تقسیم کرایا تھا، اس میں آج اور کل کی دونوں تقریروں کے لیے ایک مجموعی عنوان دیا گیا، امت مسلمہ کا ماضی، حال اور مستقبل. لیکن چونکہ اسے ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، آج بعض حضرات کی نگاہ سے یقیناً وہ اخباری اعلان گزرا ہوگا، آج مجھے گفتگو کرنی ہے امت مسلمہ کا ماضی اور حال، اور کل انشاءاللہ العزیز میری گفتگو کا موضوع ہوگا اسلام اور مسلمانوں کا مستقبل. مستقبل کے اعتبار سے میں ذرا ان دو چیزوں کو علیحدہ علیحدہ دیرے بحث لاؤں گا. اسلام کا مستقبل یہ اور شے ہے، مسلمانوں کا مستقبل یہ اور شے، ان دونوں میں فرق و تفاوت ہے، ان میں ترادف کی نسبت نہیں ہے کہ یہ دونوں ہم مانی ہوں. بہرحال آج اب میں آج کی گفتگو شروع کر رہا ہوں آج کے موضوع پر، لیکن اس میں ایک لطیف سی بحث ہے کہ حال کسے سمجھے ہیں. اکبر الہ آبادی کا شعر یاد آ رہا ہے کہ اسی حیرت میں عمریں گزر گئی اصحاب دانش کی، کسے اللہ کہیے اور کس کو ماسوا کہیے. تو واقعہ یہ ہے کہ حال ہم کسے کہیں، اس لیے کہ حال جو ہے وہ تو در حقیقت ماضی اور مستقبل کے مابین ایک خیالی خط ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. جیسے جیومیٹری میں ڈیفینیشن آتی ہے خط کی، لائن کی، جس کی کوئی ڈائمینشن نہیں ہوتی، وہ تو بس دو سطحوں کو جدا کرنے والی شے ہے. اس اعتبار سے حال ہم کسے کہیں گے، ہر لمحہ جو اس وقت حال ہے، ایک لمحہ پیشتر وہ مستقبل تھا اور ایک لمحہ بعد وہ ماضی کا حصہ بن جاتا ہے، تو بہت ہی ٹرانزینٹ ہے یہ حال ہم کسے سمجھے. حضرت زمن میں بھی ایک شعر مجھے یاد آیا ہے، اس میں سنت لفظی بھی ہے، آپ کی ضیافت دبا کا سامان بھی ہے، بہت پیارا شعر ہے. کیا بات تیرے جمال میں ہے، یہاں خطاب اللہ سے ہو رہا ہے، یہ بھی وہی اکبر الہ آبادی ہے، ان کے صرف مزاحیہ اشعار نہیں ہے، ان کے بڑے گہرے عارفانہ اشعار بھی ان کے یہاں موجود ہیں. کیا بات تیرے جمال میں ہے، ہر دم زمانہ حال میں. اب یہاں حال جو ہے ادھر حقیقت دو معنی کے ساتھ لفظ آتا ہے، حال زمانہ ہے حال، اور ایک وہ حال جو کہیں کسی سرور اور مستی کی کیفیت میں انسان پر جاری ہوتا ہے. ہر دم زمانہ حال میں ہے، کیا بات تیرے جمال میں ہے. بہرحال مجھے اس وقت صرف یہ عرض کرنا تھا کہ حال کے بارے میں جو کہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ کہاں سے شروع ہو کر کہاں ختم ہوتا ہے، اس لیے میں ذرا واضح طور پر معین کر دینا چاہتا ہوں کہ میری آج کی گفتگو کے حوالے سے امت مسلمہ کا ماضی ہے سن 622 عیسوی سے لے کر سن 1924 عیسوی تک. یہ 1302 برس بنتے ہیں شمسی حساب سے، اور تقریباً 1340-41 برس بنیں گے قمری حساب سے. میں اس کی جو علت ہے وہ بھی بیان کر دیتا ہوں، اس لیے کہ 622 میں حضور نے ہجرت فرمائی ہے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، اور در حقیقت امت کی جو تاریخ ہے بحیثیت امت وہ شروع ہوتی ہے ہجرت کے بعد. لفظ امت قرآن مجید میں آیا ہی ہے مدنی صورتوں میں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اسی طرح سورہ آل عمران میں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تو میں وہاں سے اصل میں امت کی تاریخ کا آغاز کر رہا ہوں، 622 عیسوی. 1924 عیسوی یہ وہ سال ہے کہ جس میں خلافت جیسی بھی کچھ رہ گئی تھی، نام کی خلافت، سمبولک خلافت، علامتی خلافت، اس کا ادارہ فائنلی ابولش کیا گیا، ختم کیا گیا، تنسیخ خلافت 1924. اگرچہ وہ شروع ہو چکا تھا عمل 1922 سے، لیکن چونکہ اس کی آخری جو ہے قانونی صورت ہوئی ہے، اس کا اعلان عام ہوا ہے 1924 میں. اس کو میں سمجھ رہا ہوں آج کی اپنی گفتگو کے حوالے سے کہ یہ امت مسلمہ کا ماضی ہے. اس کے بعد سے لے کر 1924 سے لے کر اور اب جو حال ہے، جو ہر لمحہ ماضی بن رہا ہے، یہاں تک یہ میری گفتگو میں امت مسلمہ کے حال کی حیثیت سے آئے گا. اب آئیے ماضی کے بارے میں ہم گفتگو کریں. جیسا کہ میں عرض کر چکا، یہ 1302 برس بنیں گے شمسی حساب سے، 1340-41 برس بنیں گے قمری حساب سے. یہ جو 1300-1350 برس کی تاریخ ہے، اس کا کوئی اجمالی نقشہ نہ تو اخذ کرنا آسان، نہ بنانا آسان، نہ اسے ذہنوں میں مستعد رکھنا آسان. 1300 برس، 1350 برس. لیکن واقعہ یہ ہے کہ آج سے 1750 برس قبل حالت اعتکاف میں جو ایک تحریر میرے قلم سے نکلی تھی، جو اس کتابچے میں موجود ہے، جو آپ کو دیا گیا ہے، اگرچہ اس پورے کتاب کی یہاں پر نہ اس کو پڑھا جا سکتا ہے، نہ اس کے ایک ایک لفظ کی تشریح کی جا سکتی ہے، اس میں صرف چند حوالے آئیں گے جہاں میں آپ کو تکلیف دوں گا کہ آپ اس کے ٹیکسٹ کو بھی پڑھ لیں. باقی انشاءاللہ یہ کہ اس کے پڑھنے کے لیے، مطالعے کے لیے انسینٹیو آج وجود میں آ جائے گا، پھر ہر شخص اپنے ذوق و شوق کے مطابق اس کا مطالعہ کرے. یہ تحریر 1974 میں غالباً اکتوبر کا مہینہ تھا حالت اعتکاف میں میری قلم سے نکلی، اس لیے کہ 1974 کے جولائی میں اعلان کر چکا تھا تنظیم اسلامی کے قیام کا. وہ جو میری تقریر ہوئی تھی لاہور کے مسلم ہائی اسکول میں، ہمارا تین ہفتے پر مشتمل ایک قرآنی تربیت گاہ کا پروگرام جب ختم ہوا ہے، اس کے اختتام پر جو میں نے خطاب کیا ہے، اس میں اعلان کیا تھا. وہ اب ہمارا سلسلہ اشاعت تنظیم اسلامی نمبر 1 کی حیثیت سے کتابچہ موجود ہے، عزم تنظیم، اس لیے کہ میں نے اس وقت اعلان کیا تھا کہ اب میں تنظیم اسلامی کی اساس رکھ دوں گا، بنیاد رکھ دوں گا، اس کو قائم کروں گا. یہ صرف عزم تھا. بالفعل جو اس کی تاسیس ہوئی ہے وہ مارچ 1975 میں، اس لیے کہ پھر میں اس کے بعد حج کے لیے بھی گیا، وہاں پر بھی غور و فکر کے مراحل میں سے گزرا. پھر یہ ہے کہ واپس آ کر پھر ہم نے تاسیسی اجلاس جو ہے وہ مارچ 1975 میں منعقد کیا. اس درمیان کے عرصے میں جو غور و فکر میں کرتا رہا، اس تنظیم کا اصل ہدف کیا ہے، پھر کوئی باتیں آپ کے سامنے آ رہا ہے. اور وہ ظروف و احوال کیا ہے جن میں اس تنظیم کو کام کرنا ہے؟ پھر یہ کہ ماضی اور مستقبل سے اس کا رشتہ کیا ہے؟ اسی فکر میں غلطہ و پیچھا تھا کہ اچانک اسی اعتکاف کے دوران یہ آیات مبارکہ جو ابھی یہاں تلاوت کی گئی اور آپ نے ان کا ترجمہ بھی سماعت فرمایا وہ ذہن میں آئی، اور ایک بجلی کے کوندنے کے معنی وہ حدیث نبوی جو میں نے آج جو تین حدیثیں ابتدا میں پڑھی ہیں ان میں سب سے پہلے نمبر پر پڑھی ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْمَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، میری امت پر وہ تمام حالات وارد ہو کر رہیں گے جو سابقہ امت یعنی بنی اسرائیل پر وارد ہوئے. اس قدر اس میں زور ہے، لَيَأْتِيَنَّ لَازِمًا آ کر رہے، قطعًا لازمًا بلا شک و شبہ، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْمَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ. پھر یہ کہ تمثیل کی فساد و بلاغت، میں نے اس سے پہلے بھی متعدد مواقع پر اس کا تذکرہ کیا ہے، معراج میں فساد و بلاغت کی، کہ جیسے جوتیوں کا ایک جوڑا ہو، ظاہر بات ہے کہ پنجے کے رخ کے اعتبار سے ان کا جوتیوں کا رخ بھی مختلف ہوتا ہو، اوپر سے اگر دیکھیں نے جوڑا رکھا ہوا تو مختلف نظر آئے گا، یہ دایا پاؤں ہے یہ بایا پاؤں ہے، لیکن تلوے جوڑ دیجیے تو بال برابر سرے منہ بھی فرق نہیں. بالکل اسی درجے میں ان دو امتوں کے حالات کے اندر مشابہت موجود ہے. ظاہر ہے وہ 2000 سال کی تاریخ، اس لیے کہ اس کا آغاز ہوتا ہے بنی اسرائیل کا بھی ایک امت مسلمہ کی حیثیت سے تاریخ کا آغاز تب ہوا ہے جبکہ ہجرت کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو لے کر اور سینائی پینسلا جزیرہ نما سینا میں آئے ہیں. پھر اسی عرصے میں آپ کو تورات عطا کی گئی، آپ کو بلایا گیا وہ دور پر اور تورات عطا ہوئی، یہاں سے تاریخ شروع ہوئی. یہ تقریباً 1300-1400 قبل مسیح کا واقعہ ہے، اور پھر یہ کہ 620 عیسوی میں وہ آیات نازل ہوئی ہیں جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں، سورہ بنی اسرائیل جو ہے ہجرت سے متصل قبل نازل ہوئی، 622 میں اگر ہجرت ہے تو سن 2630 کے آس پاس یہ آیات نازل ہوئے، اس لیے کہ وہی سن ہے جو معراج کا ہے، اور اسی کے تذکرے سے یہ سورہ مبارکہ شروع ہوتی ہے، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. تو اب ظاہر بات ہے یہ 2000 برس کی تاریخ ہے، اور قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ 2000 برس کی تاریخ کو 5 آیات میں سمو دیا. لیکن یہ کس لیے؟ یہ در حقیقت تاریخ کو بحثیت تاریخ بیان کرنا مقصود نہیں تھا، یہ تو امت مسلمہ کے لیے پیشگی آئینہ دکھانا مقصود تھا کہ یہی حالات تم پر وارد ہونے والے ہیں، اس لیے کہ جب وہ حدیث سامنے آئی جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ ایک کلید بن گئی، معرفت اور حکمت اور علم کے بہت بڑے خزانے کی کلید. خزانہ بہت بڑا ہو لیکن اس کے لیے ظاہر بات ہے کلید تو کوئی چھوٹی سی شے ہوگی، یہ چھوٹی سی حدیث واقعہ یہ ہے کہ میری فکر اور میرے سوچ میں اس نے کلید کا کام کیا، اور ان آیات مبارکہ اور اس حدیث مبارک کے ذریعے سے وہ بات سامنے آئی ہے کہ جو آج بھی میں آپ کے سامنے امانت رکھوں گا، اور کسی قدر تفصیل کے ساتھ میں نے اس مضمون میں اس وقت لکھا جبکہ میں حالت اعتکاف میں تھا. اس مضمون کی اہل علم کے حلقے میں بہت پذیرائی ہوئی، تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے اب مرحوم ہو چکے ہیں تنکو عبد الرحمان جو موجودہ ملائیشیا کے کہا جا سکتا ہے کہ آرکیٹیکٹ ہے، ان کا وہی مقام ہے وہاں جو ہمارے ہاں قائد اعظم کا ہے. انہوں نے جب یہ میری تحریر پڑھی ہے جو انگریزی ترجمہ عزیزم ڈاکٹر افسار احمد نے کیا، اور رائز اینڈ فال آف دی مسلم امہ کے نام سے وہ کتاب کا چھپا لندن میں تاہا پبلیکیشن کے ہاں، انہیں وہ ملا، انہوں نے پڑھا، انتہائی متاثر ہوئے، انہوں نے اسی وقت کہا تھا کہ میری خواہش ہے کہ میں اس تحریر کے مصنف کو ملائیشیا داور ہوں، لیکن افسوس یہ کہ اس کے بعد خود ان کی زندگی جو ہے وہ بہت مختصر رہی، اس کا موقع نہیں آیا. بہرحال میرے نزدیک میں نے لکھا بھی ہے آپ پڑھ لیں گے، لیکن میں اس وقت اس معاملے کو بجائے اس کے آپ کو یہ تکلیف دوں کہ آپ پڑھیں اسے نفس بنفسیت میں اپنے الفاظ میں آپ بیان کر رہا ہوں. یہ چیز میرے لیے الحمدللہ کہ میرے ایمان کی گہرائی اور گیرائی میں اضافے کا بہت بڑا سبب ہے. قرآن مجید میں والذین اهتدوا زادهم ایمانا, جو ہدایت کی طرف آتے ہیں اللہ ان کے ایمان میں اضافہ کرتا رہتا ہے مختلف مراحل پر, ان کے ایمان میں, ان کے یقین میں, ان کی ہدایت میں, ان کے ایمان کی گہرائی اور گہرائی میں اضافہ ہوتا ہے. چنانچہ میں نے تین اعتبارات سے میں چاہتا ہوں اس کو کوٹ کرا دوں. ایک تو عظمت قرآن کے اعتبار سے جب میں نے ان چند آیات قرآنیہ کے حوالے سے غور کیا کہ پوری تاریخ بنی اسرائیل کا لب نباد خلاصہ, جس میں کہ ہمارے لیے معزت ہے, جس میں کہ ہمارے لیے پیشگی تنبیہ, چند آیات میں سمو دیا گیا, اس سے قرآن مجید کی عظمت اپنی جگہ پر اور اس پر ایک خاص پہلو سے ایک بہت گہرے یقین کا معاملہ پیدا ہوا. کہ وہ جو حدیث میں نے آج دوسرے نمبر پر آپ کو سنائی, جو ترمذی اور دارمی رحمہم اللہ دونوں نے جس کو روایت کیا ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی, حضرت علی فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا, انہا تتکون فتنتن, ان قریب بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا. فقلت مل مخرج منہا یا رسول اللہ, میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے اسے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا. قال, اب فرمایا حضور نے, کتاب اللہ, فتنوں سے بچانے والی سے فتنوں سے مخرج صرف ایک ہے, وہ اللہ کی کتاب, فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم, اس میں تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں اس دنیا میں ان کی بھی خبریں موجود ہیں, ان کی تاریخ ہے, ان کے حوادث و واقعات ہیں, اور تمہارے بعد جو کچھ ہونے والا ہے اس کی خبریں بھی موجود ہیں. اگرچہ قرآن مجید میں وہ پیشن گوئیوں کا انداز کہیں آپ کو نہیں ملے گا, وہ تو صرف ایک ہی موقع ہے, الف لام میم غلبت الروم فی ارض ادنا الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون, لیکن اور کہیں انداز اس طرح سے تاریخی پیشن گوئیوں کا اس انداز میں نہیں ہے. لیکن یہ کہ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم وہو الفصل لیس بالعزم, اس میں جو کچھ حالات تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کا بھی تذکرہ ہے, جو تمہارے بعد ہونے والے حالات و واقعات ہیں ان کی بھی خبر موجود ہے, تمہارے مابین جتنے اختلافات رونما ہوں گے سب کا فیصلہ موجود ہے. اور یہ قول فیصل بن کر نازل ہوا ہے کلام, یہ حضر نہیں ہے, یہ بے معنی بات نہیں ہے, یہ ایسے ہی دل لگی کی اور کچھ طبی کی باتیں نہیں ہیں, یہ قول فصل ہے. اس لیے میں نے آج تیسری آیت جو ہے وہ آپ کو سنائی تھی سورہ تاریخ کی, وہی الفاظ وہاں آئے, انہ لقول فصل وما ہوا بالحزم, یہ قول فصل ہے, یہ حزل نہیں ہے, یہ محض مشتبی کی اور دل لگی کی باتیں نہیں ہے, معاذ اللہ. تو ایک تو یہ کہ اس حدیث پر اس قدر اس کی عظمت جو نمایاں ہوئی, اس مسئلے کی اس طرح میری نگاہوں کے سامنے منقع ہو جانے کے نتیجے میں, اور نمبر دو خود حدیث نبوی کی عظمت آشکارا ہوئی کہ ایک چھوٹی سی حدیث لیاتی اللہ علی امتی ما اتا علی بنی اسرائیل حزب اللہ بن نال, لیکن واقعہ یہ کہ میرے لیے تو وہ کلید باب بن گئی ہے, دروازے کو کھولنے کا ذریعہ بن گئی ہے, بصیرت اور سوچ کے لیے ایک بہت بڑی بڑے خزانے کی قریب بن گئی. اس پہلو سے چھوٹی چھوٹی احادیث میں اونچی تو جواب ہوئی کلم, جن کے بارے میں حضور خود فرماتے ہیں مجھے بڑے جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں, انا افصح العرب, میں عرب کا فصیح ترین انسان ہوں. تو واقعہ یہ ہے, یہ بہت حسرت آمیز افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر کہ جو حدیث نبوی کا استغفار کرتے ہیں, اس کی اہمیت اور عظمت سے واقف نہیں, خاص طور پر جن کا مزاج بھی دینی ہو, جو ایکٹیوسٹ بھی ہو, دین کے میدان میں کچھ کام بھی کر رہے ہو, جب انہیں اس برس میں مبتلا دیکھا جائے تو واقعہ یہ ہے کہ وہ صدمہ جو ہے دہشت ہو جاتا ہے, دس گنا ہو جاتا ہے, کہ کس قدر بڑی محرومی ہے, حسرت کی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لاجوبہ نہیں سمجھا جا رہا ہے. اس اعتماد سے ایک بات میں کر دوں کہ بہت سے حضرات جو بہرحال سند کے معاملے میں بہت محتاط ہے, جو مسترد حدیث ہو, صحیح حدیث ہو, روایت کے اعتبار سے اسی تک اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں. جہاں ذرا سا دیکھا کہ اس کے ساتھ ضعیف لکھا ہوا ہے, بس توجہ اوپر سے ہٹ گئی. یہ بھی در حقیقت بہت بڑی ضروری ہے, اس لیے کہ کسی شے کا صحیح ہونا اور بات ہے, اور اس کا صحیح ثابت ہو جانا بالکل دوسری بات ہے. ضروری نہیں کہ ہر صحیح بات صحیح ثابت بھی کی جائے, ضروری نہیں کہ ہر سچی بات جو ہے اس کا ثبوت بھی فراہم ہو جائے. جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دعویٰ خارج ہو گیا قاضی شریعہ کی عدالت سے, کیا حضرت علی کا دعویٰ جو ہے جھوٹ پر مبنی ہو سکتا تھا؟ کیا کسی شک و شبے کی گنجائش ہو سکتی تھی؟ لیکن نہیں, قانون کا ایک تقاضا ہے, قانون تو اپنے تقاضے کو پورا کرے گا, قانون کے تقاضے پر وہ قابل قبول نہیں ہے. معرفت اور حکمت میں اسی قدر کمی ہوگی جتنی یہ چیزیں پھیلیں گی. در حقیقت وہ ایمان ہی کی وسعت ہے جس کو ہم معرفت اور بصیرت سے تعبیر کرتے ہیں, لیکن اسی ایمان کے ڈائمنشن میں جو گہرائی کی طرف جائے, یہ ایمان کی گہرائی, اس میں گویا کہ شدت پیدا ہو. اللہ پر ایمان کی ایک وسعت ہے جس کو کہ ہم معرفت سے تعبیر کریں گے, جس کو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, ما عرفنا کا حق کا معرفتك وما قدر اللہ حق کا قدری, وہ نہیں اللہ کو پہچان پائے جیسا کہ پہچاننے کا حق تھا. بہرحال اس میں بھی ظاہر بات ہے کہ ہر فرد کا معاملہ جدا ہوگا. جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے کہ ما عرفنا کا حق کا معرفت ہے وما عبدنا کا حق کا عبادت ہے, اے اللہ ہم تجھے نہیں پہچان پائے جتنا کہ تیرے پہچاننے کا حق تھا, اور تیری بندگی نہیں کر پائے جتنی کہ تیری بندگی کا حق تھا. جیسے کہ صحابہ اکرام گھبرا گئے تھے جب یہ الفاظ نازل ہوئے تھے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, کس انسان کے لیے ممکن ہے کہ اللہ کے تقوی کا حق ادا کر سکے؟ یہ سب کچھ در حقیقت چیزیں ہیں, ہر فرد کے اعتبار سے مختلف ہوں گی. اصول یہ جان لیجئے کہ ایک ایمان کی وسعت ہے, پھیلاؤ ہے, یہ وسعت فکر و نظر ہے, یہ انسان کی معرفت فہم تفقہ کے اندر وسعت ہے, یہ اس کی بصیرت اور حکمت کی وسعت ہے, اور ایک ایمان کی گہرائی ہے. یہ جڑ جتنی گہرائی میں چلی جائے گی اس کی کوئی حد نہیں ہے, کوئی انتہا نہیں ہے. جیسے معرفت کی کوئی حد اور انتہا نہیں, جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ حضور فرما رہے ہیں معرفنا کا حق کا معرفت ہے, تو ظاہر بات ہے کہ کوئی حد و نہایت نہیں اس معرفت کی. اسی طرح اس ایمان کی شدت اور گہرائی کی بھی کوئی حد نہیں, اس اعتبار سے وہ شدت, شدت عمل وہ پیدا ہوگا گہرائی کے نتیجے میں, اور بصیرت اور حکمت اور معرفت پیدا ہوگی ایمان کی وسعت کے نتیجے میں. اسلام میں علم صحیح کا مظہر اعظم ایمان ہے, جبکہ عمل صحیح کی اساس تصور فرائض پر قائم ہے. ایمان انسان کو علم حقیقت ہی عطا نہیں فرماتا, صحیح محرک عمل بھی دیتا. پھر عرض کر رہا ہوں, محرک عمل کا تعلق ایمان کی گہرائی سے, اور علم حقیقت کا تعلق ایمان کی وسعت سے. اس اعتبار سے اولین اہمیت اسی کی ہے. چنانچہ ایمان کی ماہیت, اس کی تفاصیل, اس کے درجات, اس کے حصول کے ذرائع اور اس کے لوازم و ثمرات اہم ترین موضوعات ہیں, لیکن موجودہ محاضرات میں اصل تحکم پر نہیں بلکہ تصور فرائض دینی پر. یہ صرف تمہیری ایک پیرا تھا علم اور عمل کی باہم نسبت, لیکن ہمارا اصل موضوع جو ہے وہ فرائض دینی کا تصور. اب ان میں تین اساسی فرائض, اس تحریر کی اساس میں اس پر ہے کہ تین اساسی فرائض ہیں اور تین ان کے لوازم ہیں. تین جمع تین چھ, یہ ہے در حقیقت ہماری پوری تحریر کا جو بنیادی تحریر کا پورا بنیادی خاتمہ. ایک مسلمان کی اساسی دینی فرائض تین. نمبر ایک, اب اس میں سب سے پہلا جملہ جو ہے وہ سادہ ترین الفاظ میں, کوئی اصطلاح نہیں اس میں. ایک یہ کہ وہ خود صحیح معنی میں اللہ کا بندہ بنے, صحیح معنی میں اللہ کی بندگی, اس کا حق ادا کرنا, یہ گویا کہ انسان کا پہلا فرض ہے. اس کے لیے چار اساسی اصطلاحات ہیں, اسلام، اسلام کے معنی گردن جھکا دینا، جو سرنڈر، ان میں جو ترکیب ہے اس کو نوٹ کیجیے. معلوم ہوا کہ اس سے پہلے کوئی مقابلہ تھا، کوئی کشاکش تھی، کوئی تصادم تھا جہاں پر کہ سرنڈر کیا گیا. سبل انداز تیر مگر جنگ است، ہتھیار ڈال دیا، سرنڈر کر دیا. یہ ہتھیار کس نے ڈالے ہیں؟ انسان نے. کس کے سامنے ڈالے؟ اللہ کے سامنے. سپر دمب کو مایا خیش کا تو دانی ہی مسابے کب ہو پیش کا. جنگ ختم ہوئی، یہ اسلام ہے. اس کے بعد ہے اطاعت. اطاعت کا مادہ ہے تو آمادگی، دلی آمادگی. اب دلی آمادگی سے اللہ کی کا حکم مانگنا ہے. ایک ہے کہ آپ کیونکہ مغلوب ہو گئے، آپ کو سرنڈر کر دیا، آپ کے جنگ جو ہے ختم کر دی، ہتھیار ڈال دیے، اس لیے آپ حکم مانگ رہے ہیں. اور ایک یہ کہ دلی آمادگی کے ساتھ بطور خاطر انسان اللہ کی بندگی کرے، اطاعت خدا و رسول، تقوی اور عبادت. تقوی یہ گویا کہ بحیثیت مجموعی ایک سلبی کیفیت ہے، بچنا، کوئی غلط قدم نہ اٹھ جائے، کہیں اللہ کا حکم نہ ٹوٹ جائے، کہیں اللہ کی مرضی کے، اس کی منشا کے خلاف کوئی حرکت مجھ سے سرزد نہ ہو جائے. اور عبادت اسی کا مثبت پہلو ہے، ہما تن ہما وقت، اس کی محبت سے سرشار ہو کر اسی کی بندگی میں اپنے آپ کو دے دے. یہ کیفیات انسان میں، اب یہ تین الفاظ نوٹ کیجئے، ہما تن، ہما وقت اور ہما وجود مضبوط ہے، اپنے پورے وجود کے ساتھ. نو ریزرویشن، نو ایکسپشن. جہاں ریزرویشن ایکسپشن آ گئی، بات ختم ہو. افکو منو نہ بباغ کتاب و تک فرو نہ بباس سما جدا می فن ادال کا من کو ملا سنجیو فلایا کی دنیا و یوم القیامت یردون الی اشد العذاب. ہما وقت، اس لیے کہ یہ امپلائر امپلائی ریلیشن شپ نہیں ہے جس میں اوقات کی تعلیم ہوتی ہے، یہ ہے آقا اور غلام کا رشتہ، آقا اور بندہ، جو ہما وقت غلام ہوتا ہے، اس کے کوئی اوقات کی تعلیم نہیں ہوتی. ہما وجود، ہر اعتبار سے. یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ بس زندگی کے اس پہلو میں ہم بندگی کریں گے اور کوئی اور پہلو ہمارا جو ہے اجتماعی، سماجی، معاشی، اقتصادی، اس کو ہم اس سے باہر رکھ سکتے ہیں. یہ کیفیات انسان میں ہما تن، ہما وقت اور ہما وجو مطلوب ہے، نہ کہ جز وقتی یا دینی. الا یہ، اب اس میں الا آئے گا، الا یہ کہ کبھی غفلت کے باعث یا جذبات کی رو میں بہہ کر. یہ دونوں الفاظ نوٹ کر لیجیے، ایک ہے غفلت ضرور، یہ ایک اور کیفیت ہے، ایک ہے جذبات کی شدت یا اس کی رو میں بہہ کر مغلوبیت بھی کہتے ہیں. ان دونوں کو صحیح طور پہ تسلیم کر لیجئے کہ یہ دونوں اسباب ہو سکتے ہیں گناہ کے. اسی کو سورہ نساء میں کہا گیا ہے کہ جس نے بھی برا کام کیا ہے، بے جہالت ثم یتوب من قریب، اگر وہ جہالت اور جہالت کے معنی ناواقفیت نہیں بلکہ جذبات کی رو میں آ کر، جبکہ جذبات کے اندر ایک طوفان کسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور انسان اس کے رو میں بہہ جاتا ہے. الا یہ کہ کبھی غفلت کے باعث یا جذبات کی رو میں بہہ کر یا ماحول کے اثرات سے مغلوب ہو کر کوئی غلط حرکت سرزد ہو جائے تو اس پر فوری توجہ، فوری توبہ اللہ کے یہاں لازم مقبول ہوگی. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 17 ہے. انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. اگر یہ جذبات کا طوفان تھا، وہ طوفان کو تیزی کے ساتھ گزر جایا کرتا ہے، اس کے فوراً بعد جیسے ہی اس کی شدت کم ہو فوراً رجوع کرے انسان توبہ. ماحول کا وقتی اثر تھا، وہ ظاہر بات ہے جیسے ہی وہ ماحول بدلے گا، اس مجلس سے آپ اٹھیں گے، اس محفل سے علیحدہ ہو کے وہ کیفیت ظاہر ہوگی، فوراً انسان توبہ کرے گا. تو غفلت یا جذبات کی رو میں بہہ کر یا ماحول کے اثرات سے مغلوب ہو کر کوئی غلط حرکت انسان کر بیٹھے، اس کے بعد فوری توبہ کرے تو لازمن مقبول ہو. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون سوء بجہالت ثم یتوبون من قریب. اس کے برعکس اگر جان بوجھ کر کوئی ایک معصیت بھی مستقل طور پر اختیار کرتی ہے, یہ دونوں الفاظوں جان بوجھ کر کیلکولیٹنگ مائنڈ کے ساتھ, چاہے وہ عذر ہے تراش لیا ہے عذر, کیا کرے گی اس کے بغیر تو کاروبار نہیں چل سکتا, اب اوور ڈرافٹ تو لینا ہی ہے, بینک سے پیسے تو لینے ہی, کارخانہ تو لگانا ہی ہے, اب یہ سارا کچھ سوچ سمجھ کے کیا ہے, یہ تو ان کے اپنی پلاننگ کا نہیں ہے, یہ ان کے اپنے عزائم کا اور اپنی منصوبہ بندی کا اجازت بھی نہیں ہے. جان بوجھ کر ایک معصیت بھی مستقل طور پر اختیار کر لی گئی اور اس پر اصرار ہوا تو اس سے نہ صرف تمام نیکیوں کے ضائع چلے جانے یعنی ہفتے اعمال کا اندیشہ ہے, بلکہ اس کا بھی خطرہ ہے کہ المعاصی برید للکفر, برید الکفر کے مطابق ایمان بالکل ضائع ہو جائے. یہ ایک بڑا کچھی موضوع ہے معصیت کا اثر ایمان پر اور عمل اور ایمان کا باہمی تعلق, جس میں کہ ہمارے ہاں کے دو مکاتب فکر آپ کو معلوم ہے کہ ایک کے سر خیر امام بخاری ہیں اور ایک کے سید الطائفہ امام ابو حنیفہ ہیں رحمہم اللہ, ان دونوں کے جو مبینہ موقف ہیں ان میں بڑا فرق ہے. لیکن یہ عبارت جو ہے یہ ایسی ہے کہ جس پر دونوں کا اجماع ہو جائے, اس لیے اس کے ایک ایک لفظ کے اوپر توجہ کیجیے. یہ احناف بھی مانتے ہیں کہ گناہ کے نتیجے میں انسان کا ایمان کمزور پڑتا ہے, اس کی شدت میں کمی آتی ہے, لیکن اسی کو المعاصی برید الکفر, اسی کو اس انتہائی منطقی نتیجے تک پہنچانا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایمان بالکل ضائع ہوگا, یہ ہے در حقیقت جب اس کو سمجھ لیا جائے تو اس سے وہ دونوں جو موقف ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جائے. ویسے تو یہ ہے کہ قانونی ایمان ایک مسلمان ہے کافر تو نہیں ہوگا, چاہے اس نے گناہ کبیرہ کیا ہے اور چاہے گناہ کبیرہ پر اصرار کر رہا ہے اور بہم کر رہا ہے متواتر کر رہا ہے, کافر نہیں ہوگا. قانونی اسلام میں جو بھی ایمان ہے اقرار باللسان والا جو کفایت کرے گا وہ موجود ہے تو وہ مسلمان ہے, لیکن حقیقی ایمان کے اعتبار سے معصیت جو ہے وہ ایمان کے زوال کا سبب بنتا ہے. نہ ہو نومید نومیدی زوال علم و عرفاں ہے, امید مرد مومن ہے خدا کے راستانوں میں, یہ زوال ایمان ایمان میں کمی اس کو سب کے سب تسلیم کرتے ہیں, تو زوال ہوتے ہوتے یہاں تک بھی آ سکتا ہے تو زیرو ہو جائے, ایمان بالکل زائل ہو جائے اور انسان خلوص سے نار کا مستحق ہو جائے. اصل میں ہمارے جو حنفی علماء ہیں وہ ایمان کے ساتھ خلوص سے نار کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے. ایمان اگر ہوگا رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو جہنم سے انسان کو نکال لیا جائے گا, چاہے کتنے ہی عرصے طویل عرصے تک اسے وہاں رہنا پڑے اور وہ سزا بھگتے. چنانچہ وہ آیت مبارکہ جو سورہ بقرہ ہی میں آئی ہے اور بہت قریب وارد ہوئی ہے اس آیت کے جس کا ذکر پہلے میں نے کیا ہے, افتو منون وباغ کی کتاب وقت فرون وباس, دوسری آیت وہ بلا من کسب سیئات وحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. کیوں نہیں جس کسی نے ایک بدی بھی کمائی, کسبہ کا لفظ ہے جان بوجھ کر, اس لیے یہاں لفظ استعمال کیا گیا ہے, جس نے جان بوجھ کر سیئتن ایک بدی ایک معصیت, اگرچہ اس میں کیونکہ نکرہ جو ہے تنقید تفخیم کے لیے بھی آتی ہے تو یہ مفہوم اگر لیا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ بڑا گناہ ہو, صغائر کا معاملہ یہ نہیں ہوگا کبائر کا معاملہ ہوگا. کبیرہ گناہوں میں سے ایک پر بھی اگر انسان نے جان بوجھ کر اس کا انتخاب کیا ہے اختیار کیا ہے اور اس پر اصرار ہوا تو اس کے نتیجے میں یہ ہو سکتا ہے کہ ایمان بالکل ضائع ہو جائے, رفتہ رفتہ تدریجاً ختم ہو جائے. حضور نے مثال دی, انسان ایک گناہ کرتا ہے داغ پڑ جاتا ہے, توبہ کرتا ہے تو دل پر سے داغ کھل جائے گا, توبہ نہیں کرتا پھر کرتا پھر داغ پڑے گا, پھر گناہ کرتا پھر داغ پڑے گا, پھر گناہ پڑتا پھر داغ پڑے گا, یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جائے گا اور یوں بند ہو جائے گا. مٹھی بند کر کے حضور نے اپنی مٹھی اس طرح بند کر کے دکھائی. اب ظاہر بات ہے اس طرح بند کرنے کے بعد پھر مہر لگا کرتی ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. تو ہم بھی یہ بات مانیں گے کہ اگر کلیتاً ایمان ضائع نہیں ہوا, کچھ نہ کچھ ایمان باقی رہ گیا, تو وہ موقف درست ہے کہ جہنم میں طویل عرصے تک اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد حساب نکال لیا جائے گا. لیکن اولاً تو یہ کہ جہنم میں داخلہ ایک لمحے کے لیے بھی انتہائی خوفناک ہے, اور دوسرے یہ کہ اس کے اندر یہ امکان ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ گناہوں پر اصرار ایمان کے کلی زوال کا بھی سبب بن سکتا ہے. اور جب کلی زوال ہو گیا تو چاہے وہ مرد و شماری کی فہرست میں مسلمان ہی شمار رہے مرتے دم تک, لیکن آخرت میں دار و مدار اسلام پر نہیں ایمان پر. اگر وہ اسلام کا خول برقرار رہ گیا ہو اور اندر سے ایمان کا زوال کا کلی طور پر ہو چکا ہو, تو پھر خلوص سے نار والی اس آیت کا اطلاع اس پر ہو جائے گا. اس پر میں تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں جو معاذرات قرآنی میں ایمان کے موضوع پر میں نے پچھلے سال گفتگو کی ہے, اس کے ویڈیوز موجود ہیں. اب آگے چلیے. یہ تو پہلا بنیادی فرض تھا کہ انسان خود اللہ کا بندہ بنے, اور اس کے ذمن میں چند جو صلاحیتیں بہت ضروری اور بنیادی تھی وہ آ گئی. دوسرے یہ کہ دوسروں کو حتی المقدود اسلام کی تبلیغ کرے اور دین کی دعوت دے, یہ دوسرا اساسی فرض. بدقسمتی سے یہ فرض جو ہے یہ زیروں سے اوجل ہوا. اگرچہ ہم جس دور میں سانس لے رہے ہیں اس میں بہت سے اعتبارات سے بہتری پیدا ہو چکی ہے, تبلیغ کا لفظ ہی بالکل ہمارے ہاں معدوم ہو چکا تھا. ہمارے ابتدائی ادوار جو ہے ابتدائی صدیوں میں اس کا غلغلہ تھا. صحابہ کرام نے اسی تبلیغ کے جوش کے تحت جو ہے وہ جہاد کیا, اور نہ معلوم کہاں کہاں تک اسلام کے جھنڈے پہنچا دیے. وہ ذرا جوش و خروش ختم ہوا, پھر وہ جنگ جو ہے وہ تو ہو گئی ملوکیت کی جنگ, امپیریلزم کی جنگ. اس کے بعد یہ کہ صوفیاء کرام نے اس انسٹیٹیوشن کو برقرار رکھا تبلیغ کا, یا کچھ عرب تاجر تھے جنہوں نے اس کو برقرار رکھا. اس کے بعد وہ معاملہ بھی ختم ہوا. اب کئی سو سال سے وہ جو اقبال نے الفاظ کہتے ہیں کہ 300 سال سے ہے ہند کے میخانے بند, تو واقعہ یہ ہے کہ وہ سلسلہ بھی بند ہو چکا. اب وہ بھی صرف کچھ قرض بن کر رہ گئے ہیں, کچھ خاص قسم کے حلقے ہیں, ان کے کچھ خاص مشاغل ہیں, وہ تبلیغ والا مسئلہ نہیں رہا. لیکن یہ کہ ہم جس دور میں سانس لے رہے ہیں اللہ کے فضل سے, اس دور میں یہ لفظ دوبارہ زندہ ہوا. اس کی جو بھی کمیاں ہیں, اس کے جو کوتاہیاں ہیں, ان کو علیحدہ رکھیے, اس وقت وہ موضوع نہیں ہے. لیکن تبلیغ کے ساتھ دو چیزیں جو کہ لازم و ملزوم ہو گئی تھی. نمبر ایک یہ کہ تبلیغ کا مطلب تھا اپنے اختلافی مسائل پر بحث و نزاع اور گفتگو اور دھواں دھار تقریریں. عظیم الشان تبلیغی کانفرنس, تبلیغی جلسہ ہو رہا, اس کے موضوع کیا ہے؟ اختلافی مسائل. نمبر دو یہ کہ تبلیغ کام تھا تنخواہ یافتہ کارکنوں. یہ دونوں بیماریاں اس کے ساتھ جو ہے الحمدللہ کہ یہ تبلیغی جماعت کی تحریک ہے, اس سے ان دونوں برائیوں کو دھو دیا گیا ہے, تاکہ جو کوتاہیاں ہیں, جو کمیاں ہیں, جیسا کہ میں نے عرض کیا, وہ اب ایک علیحدہ موضوع ہے, میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا. لیکن میں اس کو بھی سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ان مظاہر میں سے ہے در حقیقت, کہ جن کو میں شمار کیا کرتا ہوں کہ اسلام کے روشن مستقبل کے لیے جو ہمیں امید کی کوئی گرنے نظر آتی, ان میں سے ایک گرم یہ بھی ہے کہ تبلیغ کی وہ جو گاڑی تھی جو پھنس گئی تھی اس طریقے سے اس دلدلوں کے اندر, اس میں سست نہیں, کم سے کم لفظاً وہ لفظ, وہ جو ادارہ ہے وہ نکلا ہے, وہ تحریک ہوا. بہرحال دوسروں کو اسلام کی تبلیغ دے, تبلیغ کرے اور دین کی دعوت دے, یہ دو الفاظ جو ہیں علیحدہ علیحدہ ہیں, تبلیغ اور دعوت. اس پر گفتگو میں بعد میں کروں گا. اس کے لیے یوں تو بے شمار اصطلاحات ہیں, جیسے انذار, خبردار کرنا, ام بانز, تبشیر, بشارت. تو آپ کے علم میں ہوگا کہ عیسائی مشنریز جو ہے وہ بنیادی طور پر اسی لفظ کو استعمال کرتے ہیں, مبشرین کہلاتے ہیں. یہ مبشرین ہیں جو بھی تبلیغ کرتے ہیں عیسائیت کی, اس لیے کہ ان کے ہاں تو ایک ہی بات ہے, مسیح کو مان لو تو بشارت ہی بشارت ہے, اس کے بعد تمہارے تمام گناہوں کا کفارہ وہ پیشگی ہو گیا, لہذا انذار کا تو پہلو رہا ہی نہیں, پھر بشارت ہی بشارت. بہرحال یہ اپنی جگہ ہے. انذار، تبشیر، تذکیر، واعظ، نصیحت، وصیت، اسی سے لفظ تواصی بنا ہے، تواقع بالحق و تواقع بالصبر، تواقع بالصبر و تواقع بالمرحمہ. تلقین، تعلیم، تبیین، یہ مختلف اصطلاحات ہیں جو سب کی سب در حقیقت اس دوسرے لیول کا جو فرض ہے اس سے بحث کرتی ہے. اسی کے مختلف پہلو، اسی کے مختلف انداز، اسی کے مختلف ایسپیکٹس کے لیے یہ مختلف اصطلاحات ہیں. لیکن اہم تر اصطلاحات چار ہی ہیں اس لیول پر بھی. نمبر ایک، تبلیغ. ان میں بھی جو نسبت ہے اس کو نوٹ کیجیے. تبلیغ میں کوئی شے کہیں پہنچانے کے لیے آپ کو جانا ہوگا، ٹو ریچ آؤٹ ٹو اے پرسن، کہیں جانا، جا کر بات پہنچانا، تبلیغ یہ ہے. دعوت ہے کسی کو کھینچ کر لے آنا، بلانا کسی کام کی طرف، یہ دعوت ہے. ایک ہی عمل کے یہ دو رخ ہیں، ایک منفی ہے، اس پر ہے، ایک بات کا پہنچا دینا اور اس کو لے آنا کسی راستے کی طرف. ادو الا سبیل ربک، اور تبلیغ یہ ہے، بلغوا عنی ولو آیۃ، اور یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. تیسری اصطلاح ہے اس میں، امر بالمعروف نہیں عن المنکر. اس پر چونکہ ہمارے یہاں بڑی مفصل گفتگو ہوئی ہے، الحمدللہ کہ آپ ہماری یہ کتاب بھی بنیادی کتابوں میں اسی موضوع پر جو ہے وہ شامل ہے. اور اس میں جیسے کہ پہلے لیول پر جامع ترین اصطلاح عبادت ہے، یہاں ہے شہادت علی الناس، حجت قائم کر دینا، اتمام حجت، قطع عذر، گواہی دے دینا. اس گواہی کا مظہر کیا ہوگا؟ اس کا ظہور ہوگا میدان حشر میں، جب اللہ تعالی کی عدالت میں پھر سرکاری گواہوں کی حیثیت سے وہ لوگ کھڑے ہوں گے جنہوں نے دنیا میں شہادت علی الناس کا حق ادا کیا. وہ پھر پروسیکیوشن وٹنسز ہوں گے. سب سے بڑھ کر تو انبیاء رسل ہیں، لیکن اب ختم نبوت کے بعد یہ کام بحیثیت مجموعی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عائد کیا گیا ہے، اس کی ذمہ داری جو ہے اس پر ڈالی گئی ہے. انہیں کھڑے ہو کر گواہی دینی ہوگی، لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. اس کے ضمن میں اگلا پیرا جو ہے، اس میں تین محرکات عمل آئے ہیں کہ اس کے لیے ثانوی محرکات کیا ہو. نمبر ایک، یہ خود انسان کی اپنی شرافت اور مروت کا تقاضا تھی، اس لیے کہ وہ حدیث ذہن میں رکھیے، اور یہ وہ جو کتاب کا ہمارا ہے بڑا بنیادی نجات کی راہ سورۃ العصر کی روشنی میں، اس کے آخر میں چھ حدیث میں نے دی، جن میں سے یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی شے پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. یہ شرافت اور مروت کا تقاضا ہے کہ آپ جو چیز اپنے لیے پسند کر رہے ہیں اس کو بانٹیے، عام کیجیے، شیئر کیجیے، شیئر وتھ دی پیپل، اپنے دوستوں، اپنے احباب، اپنے رشتہ داروں، اپنے اعزاء و اقارب. دوسرا، یہ اپنائے نو کی ہمدردی اور خیرخواہی کا تقاضا ہے. اس لیول پر یہ گویا کہ خدمت خلق کی مدد ترین منزل ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلانا بھی خدمت ہے، نو ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں، پیاسے کو پانی پلانا بھی خدمت ہے، بیمار کی دوا دارو کا اہتمام بھی خدمت ہے، لیکن اصل خدمت، اصل خیر خواہی اس کی آخرت سنوارنے کی کوشش جو ابدی خدمت ہے. خدمت خلق کی یہ دوسری منزل، یہ در حقیقت صرف ایمان بالآخرہ کے نتیجے میں وجود میں آ سکتی ہے. جن جہاں آخرت پر یقین نہیں ہے ان کے لیے خدمت خلق کا تصور وہی ہوگا، غریبوں کی خبر گیری ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کے لیے لباس کا بندوبست کرنا، بیماروں کے لیے دوا دارو کا اہتمام کرنا، بس یہی خدمت خلق ہے. لیکن یہ ہے کہ جب ایمان بالآخرہ کسی کے دل میں پیدا ہو جائے تو سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ بچاؤ انہیں جہنم کی آگ سے. لیکن ان سب سے بڑھ کر یہ سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت کا منطقی نتیجہ ہے کہ اب تا قیام قیامت تمام انسانوں پر اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے اتمام حجت یعنی شہادت علی الناس کی ذمہ داری بحیثیت مجموعی امت محمد علی صاحب الصلوۃ والسلام کے کندھوں پر. اس میں ایک چیز کی میں محسوس کر رہا ہوں کہ کمی رہ گئی، ایک جملہ اس میں اگر بڑھ جاتا تو بہتر تھا، کہ ظاہر بات ہے کہ یہ مجموعی ذمہ داری جو ہے امت کے افراد پر منتقل ہوتی ہے بقدر استعداد و صلاحیت. اس میں سب کے سب برابر نہیں ہوں گے، بقدر استعداد و صلاحیت فرق و تفاوت ہوگا. یہ ذمہ داری مجھ پر کتنی ہے، آپ پر کتنی ہے. چنانچہ وہ جملہ کہ جو مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق نامی جو کتاب چاہ لے رہا اس کے شروع میں، کہ ہر مسلمان پر اس کی صلاحیت اور اس کی استعداد کی نسبت سے یہ پانچ فرائض قرآن مجید کے ضمن میں عائد ہوتے ہیں، کہ اس کو مانے جیسا کہ ماننے کا حق ہے، اسے پڑھے جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، اسے سمجھے جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے، اس پر عمل کرے جیسے کہ عمل کا حق ہے، اور اسے پہنچائے دوسروں تک جیسا کہ پہنچانے کا حق ہے. وہی حسب صلاحیت استعداد کے الفاظ جو ہیں یہاں پر بھی انڈرسٹور سمجھیے. یہ ظاہر بات ہے امت ایک ہائپوتھیٹیکل شے ہے. امت کسے کہتے ہیں؟ مجموعہ افراد ہی تو ہے امت. اس امت میں سے ہر ہر فرد اگر یہ سمجھے کہ میں بری ہوں امت پر ہے، تو ظاہر بات ہے کہ پھر کوئی بھی اس فریضے کی ادائیگی کے لیے قبر نہیں کر سکے گا. لیکن یہ کہ تمام افراد پر برابر کی نہیں. البتہ یہاں آج جو اتفاق سے میں پہلے بات کہہ چکا ہوں اس کو یہاں پر ٹانک لیجیے، کہ کسی میں کتنی صلاحیت و استعداد ہے اس کے ضمن میں جب تک کہ اسے بھرپور طور پر بروئے کار لانے کی کوشش نہ کر رہا ہو اس کا تعین نہیں ہو سکتا. آپ اپنی کامی حد تک کوشش کیجیے، کھولیے اپنے اندر سے نکالیے صلاحیتوں کو، استعداد آپ کو، پھر جتنی ہوگی اتنی ہی نکلے گی، جو نہیں ہے وہ نہیں نکل پائیں گے. لیکن اگر اس کھدائی میں کوئی کمی آپ نے رکھی ہے، اگر اپنی ایڈوکیشن کے اندر آپ نے نسبت و تناسب غلط کیا ہوا تو ذمہ دار ہے آپ نے. البتہ آپ نے کھود لیا، آپ نے امکانی حد تک اپنے آپ کو ایگزاسٹ کر لیا، اپنی صلاحیت سے توانائیاں لگا دی، تو لگا تو اتنی ہی سکیں گے جتنی کی فی الواقع آپ نے تھی، اس سے آگے تو آپ نہیں بڑھ سکتے. لیکن یہ کہ اس کے لیے شرط لازم یہی ہے کہ انسان نے اپنی طرف سے اس میں کوئی کسر نہ چھوڑی. اور دوسرے اس میں وہ منفی پہلو ایک اور بھی ہے جو بار بار بیان ہوا، اس کو صرف یاد دہانی کرا رہا ہوں، کہ یہ ہماری ہوشیاری ہے در حقیقت، دیوانہ بکارے شیش ہوشیار، کہ ہم اپنی صلاحیتوں کا ظہور اور ان کو پورے طور پر بروئے کار لانا دنیا کے معاملے میں، اس میں تو کوئی کمی نہیں کرتے. البتہ جہاں کہیں دین کا معاملہ ہوگا تو ہم ڈھال کے طور پر، اب ہمارے اندر تو صلاحیت نہیں ہے، گویا کہ یہ ڈھال ہے کافی آپ کو بری کرنے کے لیے، تو یہ سوائے اس کے کہ انسان اپنے آپ کو دھوکا دے اور اس کا کچھ حاصل نہیں ہے. آپ جتنی محنت دنیا کے لیے کر رہے ہیں اس سے بڑھ کر محنت دین کے لیے کر گزریے، پھر ظاہر بات ہے نکلے گا وہی کچھ اس خزانے میں سے جو فی الواقع اس کے اندر ہے، اور یہ اللہ ہی جانتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، وہ جب آپ کو ایسس کرے گا قیامت کے دن، جب آپ کا حساب کتاب ہوگا، تو وہ وسعت جو اس نے عطا کی تھی، وہ ساکلہ جو دے کر اس نے آپ کو دنیا میں بھیجا تھا، فلکل یعمل علی ساکلتہ، وہ دونوں چیزیں اس کے نگاہ میں ہیں، اس کے علم میں ہیں، اسی کے حساب سے ہر شخص کی انڈیویجل اسسمنٹ ہوگی قیامت کے دن. یہ دوسرا بنیادی فرض. اب آئیے تیسرا فرض. تیسرے یہ کہ وہ اللہ کے کلمے کی سربلندی اور اس کے دین حق کے دل سے قیام اور غلبے کے لیے تن من دھن سے کوشاں ہو. اس کے لیے قرآن حکیم کی پانچ اساسی اصطلاحات ہیں. نمبر ایک، تکبیر رب، یہ اس کتاب کے آخر میں یہ چیزیں موجود ہیں. وربک فکبر، سورہ مدثر آیت نمبر 3. اقامت دین، ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، سورہ شورا. اظہار دین الحق علی الدین کلہ لیظہرہ علی الدین کلہ، سورہ صف میں بھی اور سورہ توبہ میں بھی اور سورہ فتح میں بھی. لیکن دین کلہ للہ، دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے، یہ سورہ انفال. اور لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل و انصاف پر قائم ہو، کاربند ہو، وہ نظام عدل و قسط نافذ ہو جائے، وہ میزان جو ہے نصب کی جائے، اسی میں تلے جس کا جو حق ہے اس کو مل رہا ہو. یہ تو ہوئی پانچ قرآن مجید کی اصطلاحات. اس میں ایک کا ہم اضافہ کر سکتے ہیں اور وہ آئندہ ہو جائے گا، نظام خلافت کا قیام، اس کو لیکن آگے لائیں گے. حدیث نبوی میں چھٹی اصطلاح وارد ہوئی ہے، لتکون کلمۃ اللہ العلیا، جو میں نے کل اپنے جمعے کے خطاب میں بیان کی تھی کہ حضور سے سوال کیا گیا، ایک شخص جنگ کرتا ہے اپنی اظہار شجاعت کے لیے، ایک شخص جنگ کرتا ہے مال غنیمت کی طلب میں، ایک شخص جنگ کرتا ہے عصبیت کی بنیاد پر، کسی قبائلی یا قومی عصبیت کی بنیاد پر. ان میں سے کون ہے جو مجاہد فی سبیل اللہ؟ فرمایا کوئی نہیں، مجاہد فی سبیل اللہ صرف وہ ہے جو جنگ کرتا ہے اس لیے کہ لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا، تاکہ اللہ کا کلمہ ہی سب سے بلند اور بالا ہو جائے. تین عام فہم تعبیرات ہیں، قیام حکومت الہیہ جس کے عنوان سے کام شروع کیا تھا اس صدی میں، اس کے بالکل آغاز میں 1912 میں مولانا ابوالکلام آزاد نے، پھر جس کو لے کر قافلہ بنایا ہے مولانا مودودی نے، یہ قیام حکومت الہیہ. نفاذ نظام اسلامی، یہ ہے کہ جو نعرہ اختیار کیا جماعت اسلامی نے پاکستان کے بننے کے بعد، اسلامی انقلاب یا نظام مصطفیٰ کا نفاذ، یہ مختلف عام فہم اصطلاحات، اسی کو اب ہم نے اختیار کیا ہے نظام خلافت کے قیام کی شرح. یہ تین عام فہم تعبیرات ہیں. اب یہ جو تین فرائض ہیں، ان میں جو آخری میں نے ابھی عرض کیا ہے، اس کے ضمن میں ذرا تھوڑی سی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں